السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین آمین یا رب العالمین. الحمدللہ سورۃ الحدید کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، چار آیات ہم نے پچھلے جمعے تک مکمل کی، آیت نمبر 5 اور 6 اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. موضوع وہی چل رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی شان، اس کا اختیار. ہم نے سمجھا ان آیات کے ضمن میں کہ وہ اللہ ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اس کے وجود پر دلیل ہے، اس کی قدرت کا، اس کی طاقت کا، اس کے اختیار کا یہ اظہار ہے جو انسان کے سامنے انسان کے ادراک کے مطابق رکھا گیا ہے. اصلاً تو اس کی طاقت کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، یہ تو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا. ہاں، انسان جتنی سمجھ اس کے اندر اللہ نے دی ہے اسی کے مطابق اس کے سامنے نشانیاں رکھی ہیں اور اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ غور کرو، دیکھو اس کو. اس کے بعد ہم نے سمجھا کہ وہی اصل بادشاہ ہے، اسی کا حق ہے، اور یہ کہ وہی فیصلے کرتا ہے اور بالکل صحیح فیصلے کرتا ہے. اور مزید بات یہ سمجھی کہ اس نے اس زمین اور آسمان کو بنایا اور ایک خاص حکمت کے تحت 6 دنوں میں بنایا. اصل حقیقت تو ان 6 دنوں کی وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہے، لیکن بنیاد کیا ہے کہ اللہ نے بنایا ہے، لہذا اللہ جانتا ہے، اللہ سے چھپا ہوا کچھ نہیں ہے. وہ ہے اس کا خالق، یہ ہے اس کی تخلیق. تو تخلیق کو خالق نہ جانے کا تو کون جانے گا؟ تو یہ پوری کائنات جو اللہ کی تخلیق ہے اللہ جانتا ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو ابھی تو ہم صرف ظاہر قرآنی آیات کے زمین میں بات سمجھ رہے ہیں، احادیث میں جب ہم اس موضوع کو ٹٹولتے ہیں تو کیا ہی پیارے مثالوں کے ساتھ پھر ارشادات ملتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ ایک سمندر کے اندر بھی کوئی پتھر اور پتھر کے اندر بھی اگر کوئی کیڑا ہے تو اس تک بھی اس کا رزق پہنچایا جاتا ہے، اور یہ اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے. وہ اس کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے، اس زمین کے اندر جو جا رہا ہے، اس سے جو باہر آ رہا ہے، آسمان کی طرف جو کچھ چڑھ رہا ہے، جو کچھ اس سے اتر رہا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. اور آخری بات ہم نے یہ سمجھی تھی پچھلی دفعہ، وہ ہمارے ساتھ ہے جہاں کہیں ہم ہیں، ہم اس سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. ہم جس حال میں، جس جگہ، جہاں بھی ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ بات اللہ کے ماننے والوں کے لیے حوصلے والی ہے، حوصلے والی یہ بشارت ہے، تاکہ انہیں احساس رہے کہ ہم جس حال میں بھی ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے احکامات سے غافل ہیں، ان کے لیے یہ انذار ہے، یہ ڈر ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور ان کے سامنے آئے گا. اب اس کے بعد آیت 5 میں یہی ترتیب آگے چل رہی ہے، لہو ملک السماوات والارض، رپیٹ ہو رہی ہے بات، اسی کے لیے ہے یہ ساری بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں یا جائیں گے تمام معاملات. اللہ ہے بادشاہ، اور بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کا حکم چلتا ہے اور جس کے پاس سب کچھ پیش کیا جاتا ہے. اور اسی زمین میں بات آ گئی کہ سب کچھ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور جائے گا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جائے گا. یہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے درمیان ایک منطقی ربط ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کے سامنے جائے گا، پیش ہوگا، ابھی بھی ہو رہا ہے اور اس وقت باقاعدہ ہوگا جب عدالت لگے گی کل قیامت کے دن. ایک ایک عمل، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ایک عمل، اچھا ہو یا برا ہو، رائی کے دانے کے برابر ہو، اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ اس کو اپنے پاس رکھے گا یا رکھتا ہے، اور وہ کل قیامت کے دن ہمارے سامنے لایا جائے گا۔ کیا عجیب آیات ہیں۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی جو نصیحت ہے اپنے بچے کو، وہاں جو الفاظ ہیں قیامت کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، وہ ہلا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا اپنے بچے سے کہ اے میرے بچے، جان لے، سمجھ لے، کوئی عمل ہو رائی کے دانے کے برابر، حبت مثقال ذرۃ فتکن فی صخرۃ، اور وہ رائی کے دانے کے برابر جو عمل ہے وہ ہو کسی چٹان کے اندر، او فی السماوات او فی الارض، آسمانوں کی خلاؤں کی وسطوں میں ہو یا زمین کی گہرائیوں میں ہو، کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ ہو کسی چٹان میں، اور وہ چٹان کہاں ہو، کہیں خلاؤں میں گم ہو جائے یا زمین کی گہرائیوں میں کہیں دفن ہو جائے، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا، اللہ اس کو سامنے لا کر رکھ دے گا۔ قرآن یہ منظر رکھتا ہے، جب انسان کے سامنے اس کے اعمال آئیں گے تو حیران ہو کر کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ نام اعمال، اس نے کچھ نہ چھوڑا، سب کچھ لے کر آ گئی۔ ہماری سوچیں تو بہرحال اللہ کے سامنے ہیں، ان میں سے وہ ہماری سوچیں، خیالات، ارادے جو انٹینشنل ہوتے ہیں ہمارے پورے ارادے کے ساتھ، وہ بھی قابل احتساب ہوں گے۔ بہرحال بات تو یہ ہو رہی ہے کہ ہمارا جو عمل ہے، معمولی سے معمولی عمل بھی، ہم اپنے جو پلکوں سے، گیسوں سے اور اشارے بھی جو کرتے ہیں، یہ دنیا کے لوگوں سے ہم چھپا سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اللہ کو پتا ہے، اللہ کے سامنے ہے، اللہ ہی پھر فائنلی فیصلہ فرمائے گا۔ یہ جو بات آئی کہ وہ الی اللہ ترجع الامور، اس کا قانونی سرکل یہ ہے، دائرہ یہ ہے کہ فیصلہ اس کا ہوگا، فائنل ڈیسیجن اس کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے فیصلے میں کوئی اور بھی انفلوئنس کر سکتا ہے، کوئی اور بھی اپنی مرضی ڈال سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ، مرضی ڈالنا تو دور کی بات ہے، مشورہ بھی کوئی نہیں دے سکتا اللہ کو، مشورہ بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ کیا عجیب منظر ہے۔ قرآن میں سورہ مائدہ میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشی کا منظر ہے اللہ کے سامنے، ذرا تصور کیجئے، پانچ اول العظم رسول، ایک تو یہ کہ سارے انسانوں میں سے جو سوالاک انبیاء ہیں وہ سب سے افضل ہیں باقی تمام انسانوں سے، پھر ان کے اندر فضیلت کی ایک پوری ترتیب ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس فضیلت میں ٹاپ آف دا لسٹ پانچ اول العظم رسول آتے ہیں، ان میں سے ایک ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو سراسر سر تاپا معجزہ ہیں اللہ کا اس انسانی تاریخ میں۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو روح اللہ کہا گیا، اللہ کے برگزیدہ، جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی، اپریشیٹ کیا، جن کی قربانی اور جن کی محنت قرآن تفصیل سے ہمارے سامنے رکھتا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کل قیامت کے دن اللہ کی دربار میں پیش ہو رہے ہیں۔ مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ یہ ہے کہ ان کے جو نام نہاد فالوورز ہیں، جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں حالانکہ وہ عیسائی نہیں رہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مسخ کر دیا، بدل دیا، بہرحال یہ کل کھڑے ہوئے قیامت کے دن، اور انہوں نے پھر دعویٰ کیا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں شرک، کون سا اللہ کا بیٹا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو یہ دعویٰ جیسے دنیا میں بھی کرتے ہیں، یہ دلیل دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتایا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، معاذ اللہ، یہی کلیم، یہی دعویٰ یہ قیامت کے دن کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، ہمیں تو انہوں نے کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس مقدمے میں، اب مقدمہ دائر ہوا ہے بھائی، ٹھیک ہے، دعوے داروں نے دعویٰ کیا ہے کہ بھائی ہمارا قصور نہیں ہے، جو تو نے بھیجا تھا پیغمبر اپنا، اس نے بتایا تھا ہمیں، ہم نے تو اس کے مطابق عمل کیا ہے۔ اب یہ ہے انصاف، یہ ہے عادل، یہ ہے اس عدالت کا منظر، اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے برگزیدہ رسول کو بلوائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی حاضری ہے، اللہ پوچھیں گے اے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا ان کو کہ تم اللہ کا بیٹا مجھے بنا لینا؟ ٹھیک ہے، اللہ پوچھ رہے ہیں، یہ حجت قائم ہو رہی ہے، گواہیوں کا نظام ہے، کٹہرے میں ہیں، سوال ہوا ہے. تفصیل ابن کثیر میں آتی ہے ایک کہ جب اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام پر لرزہ طاری ہو جائے گا اور ان کی آنکھ سے آنسو نکلیں گے اور وہ آنسو نہیں ہوں گے وہ خون ہوگا. اللہ کی ہیبت, اللہ کی اس وقت جو ایک شان, اس اللہ کا غضب, اللہ کا دربار, یہ کوئی ہم نے کیا سمجھا ہے اس کو. عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے خون جاری ہو جائے گا اور بہرحال پھر وہ گزارش کریں گے اللہ کے سامنے اور کہیں گے اے اللہ میں نے نہیں کہا تھا ان کو کہ میرے بعد جو ہے مجھے تیرے ساتھ شریک کر, میں نے تو ان تک, پھر وہ تفصیل ہے پوری کہ میں نے تو ان تک پیغام پہنچایا تھا تیرا کہ تو واحد ہے, تو ہے رب, اور یہ کہ مجھے اور میری ماں کو انہوں نے جو کچھ بھی بنایا یہ ان کا اپنا اور میں ان کے درمیان نہیں تھا. یا اللہ میں جب تک دنیا میں تھا مجھے معلوم تھا, میں تو آ گیا اس کے بعد, اس کے بعد مجھے نہیں معلوم. یہ ایک اور شے کی نفی ہے. یہ جو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے اللہ کا نیک بندہ ہے, بزرگ ہے, مرنے کے بعد ہے, اپنی قبر میں ہے, عالم برزخ میں ہے, وہ لوگوں کی دعائیں سن رہا ہے, لوگوں کے کام آ رہا ہے, لوگوں کے مسائل حل کر رہا ہے, معاذ اللہ. یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے بھائی, اس پر تو ایگری کرتے ہیں سب کہ یہ تمام اللہ کے ولیوں سے اوپر ہیں. اگر کوئی خدا نہ خاصہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا کوئی ولی غیر نبی ان سے بھی کوئی اوپر ہے تو بھائی وہ تو پھر عقیدے کا ہی مسئلہ الگ ہو گیا نا. عیسیٰ علیہ السلام جب تک زندہ ہیں فرما رہے ہیں یا اللہ جب تک میں تھا مجھے ان کے معاملات کی خبر تھی, اس کے بعد جب تو نے مجھے ان میں سے اٹھا لیا مجھے نہیں معلوم انہوں نے کیا 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 نہیں کیا, مجھے کیا پتا, تو ان کے درمیان تھا تو جانتا, مجھے تو نہیں معلوم انہوں نے جو کچھ کیا اپنے طور پہ کیا, میرے میں نے نہیں کہا تھا ان کو کہ تیرے ساتھ شرک کریں. اب یہ اپنی وضاحت دے رہے ہیں اللہ کے سامنے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی وضاحت دے رہے ہیں. اب اس بات پر جو اب یہاں سمجھ رہے تھے, اس نقطہ کیا ہے, قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں, عیسیٰ علیہ السلام اپنی وضاحت دے کر پھر کیا فرمائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں, تو چاہے تو انہیں معاف کر اور تو چاہے تو ان کو سزا دے. اب یہ پورا جس کو کہتا ہے نا سمجھنے کے لیے, لرننگ کے لیے, یہ پورا سبق ہے اس جگہ پہ. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو مشورہ نہیں, راہ نہیں دکھا رہے, یہ نہیں بتا رہے یا اللہ تجھے کیا کرنا چاہیے. معاذ اللہ, اللہ کو کوئی کیسے بتا سکتا. جرم ثابت ہو گیا ہے, جرم ثابت ہو گیا ہے, گواہی آ چکی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بنانا, انہوں نے خود کیا. عیسیٰ علیہ السلام کا ان کی پوزیشن کلیئر ہو گئی, جرم کس پر آ گیا, فرد جرم کس پر آ گیا, ان کی امت پر. اب اس کے بعد اگر وہ کہتے یا اللہ یہ انہوں نے کیا, میں نے نہیں ان کو کہا تھا, تو ان کو سزا دے, تو ان کو سزا دے, تو لاجیکلی بات تو ٹھیک ہے. آپ کہیں کھڑے ہوں, آپ سے پوچھا جائے, گواہی لی جائے اور آپ کہیں بھی میرا قصور نہیں ہے, ان کا قصور ہے, انہوں نے گڑبڑ کی, میرا نہیں, تو ان کو یہ, تو آپ ان کو سزا دیں, ان کو پکڑیں, جو بھی لاجیکل بات, جرم ثابت ہو گیا. لیکن سگیے سمجھیے اس بات کو, اللہ کو کون بتائے گا کہ یا اللہ تجھے کیا کرنا چاہیے, کوئی بتائے گا؟ کوئی نہیں بتائے گا. کون جنتی ہے, کس کے عمل پر اس کو جنت ملے گی, کون دوزخی ہے, کس کے عمل پر اس کو جہنم ملے گی, یہ اللہ کو نہیں کوئی بتانے والا. معاذ اللہ, اللہ کو نہیں کوئی مشورہ دینے والا, کوئی کسی کی حیثیت ہو سکتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام صاف صاف کہہ رہے ہیں, بتا دیا اپنی پوزیشن کلیئر ہو گئی, یہ ہے مجرم, یا اللہ تو چاہے تو ان کو سزا دے, تو چاہے تو ان کو معاف کرے. اب اس بات کو سمجھیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حوالے سے جو احادیث میں تفصیلات خود اللہ کے نبی نے بتائی, سمجھیے اس بات کہ وہاں پر بھی کیا کیفیت ہے. اپنے امتیوں کے لیے دعا کریں گے, سجدے میں گر جائیں گے اللہ کے سامنے, اللہ سے سفارش کریں گے, روئیں گے. فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور ذہن میں رکھیے, اللہ بھی, وہ جو حدیث میں تفصیل آتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے روئیں گے تو تو اللہ یہاں تک تو کرم فرما دیں گے کہ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اے نبی آپ اس کو لے جائیے اپنے ساتھ، اس کے بعد نہیں ہے، اس کے بعد نہیں ہے، پھر اللہ کے نبی کی شفاعت کی بھی یہی لمٹ ہے، اور وہ بھی اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے۔ ایسے تھوڑی نا اللہ کے نبی کسی کو ہاتھ پکڑ کے کہیں گے یا اللہ میں اس کو جنت میں لے جا رہا ہوں، معاذ اللہ، ایسے نہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور اللہ کے فیصلے میں کوئی کسی درجے میں بھی کوئی دخل نہیں دے سکتا، چاہے وہ رسولوں میں سے ہو، انبیاء میں سے ہو، اور کوئی بھی ہو۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف سارے فیصلے لوٹائے جائیں گے۔ یولج اللیل فی النہار، آگے فرمایا وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وہ یولج النہار فی اللیل، وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، دن اور رات کا یہ ہیر پھیر، یہ آنا جانا، یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ کا نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے یہ دن اور رات بنائے انسان کی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اللہ چاہتا تو کوئی اور نظام بناتا، اللہ کی مرضی، اللہ نے یہ نظام بنایا۔ سورج آتا ہے یا یوں جو بھی زمین گھومتی ہے، سورج کے سامنے آتی ہے، زمین کا جو حصہ وہاں دن ہو جاتا ہے، پھر یہ گھوم کر ادھر ہو جاتی ہے تو ادھر رات ہو جاتی ہے۔ تو سورج کا طلوع ہونا اور سورج کا غروب ہونا یہ نظام اللہ نے بنایا، اور ذرا تصور تو کریں کہ کب سے چل رہا ہے یہ نظام۔ آج ہم فزکس پڑھتے ہیں، فزکس میں ٹارک اور پتہ نہیں کون کون سے قوانین پڑھتے ہیں، چاہے آئنسٹائن ہو چاہے نیوٹن ہو، سارے لاس، سارا کچھ لے کے آ جائیے، کائنیٹک انرجی کو لے کر آ جائیے، پوری تفصیل جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کیا بات ہو رہی ہے۔ پورا زور لگا لیجئے اور بتائیے کہ کیسے ممکن ہے سائنس کے کسی بھی اصول کے تحت کہ لاکھوں کروڑوں سالوں سے یہ نظام بغیر سست ہوئے، بغیر ڈھیلا ہوئے، بغیر اس میں کوئی ایک معمولی کے رکھنے سے اسموتھ وے میں ایگزیکٹ پرفیکشن کے ساتھ چل رہا ہے، یہ ڈیکلائن کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ زمین گھومتے 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 بالآخر سورج میں کیوں نہیں جا کر گر گئی؟ یہ ڈسٹینس مینٹین کیسے ہے؟ یہ کروڑوں سالوں سے، جب سے اللہ نے دنیا بنائی، اللہ جانتا ہے بہتر، انسانوں کے پاس وہ لاکھوں سالوں کی کچھ ہسٹری ہے نا جو اس نے اپنے حساب کتاب سے نکال، اس سے پہلے کب سے دنیا، کب سے چل رہی، کیا چل رہی، کیسے ممکن ہوا یہ لائف کو ایگزسٹنس اس زمین کے اوپر، یہ ایگزیکٹ فاصلہ سورج کے ساتھ، یہ ڈسٹینس بٹوین جو یہ ہمارے پلانٹس ہیں ان کے درمیان، یہ چاند کا ایگزیکٹ ڈسٹینس، اللہ نے جو نظام بنا دیا، مہینوں کا حساب ہمارے سامنے آ گیا، یہ ایک سی ہو گیا خود بخود، اور پھر یہ خود بخود ہونے کے بعد خود بخود چل رہا ہے اتنی پرفیکشن کے ساتھ۔ عقل پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے ان لوگوں کا جو سائنس کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، اور اللہ کے بندو سائنس تو فیل ہے تمہاری اس بات کی وضاحت کرنے، سائنس ہی تو بتا رہی ہے کہ اللہ ہے، کیونکہ سائنس کہتی ہے یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ سائنس جو اصول دیتی ہے فزکس کے سارے، اس کے مطابق تو کلیپس ہو جانا چاہیے تھا، اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، اس کائنیٹک انرجی کو زیرو ہو جانا چاہیے تھا، تباہی ہو جانی چاہیے تھی، یہ لاکھوں سالوں سے یہ مینٹین کیسے ممکن ہے؟ ہر چیز کے اندر جاتے 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 وہ ایٹم ایٹم سے پائونز، سب پائونز، اور نہ جانے کہاں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کے وہ انرجی جو اس کا ذرہ ہے وہاں تک پہنچ گئے، اس کو وہاں دینے والا، ہلانے والا، چلانے والا کون ہے، یہ سمجھ نہیں آتا کیسے ہو رہا ہے یہ۔ تو بہرحال جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، اللہ لاتا ہے دن اور اللہ لاتا ہے رات، یہ پوری کائنات اس کا نظام اللہ چلا رہا ہے، پوری کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ پوری طرح واقف ہے جو کچھ بھی راز ان کے سینوں میں ہیں، سینوں میں چھپا ہوا جو کچھ بھی، اللہ اس سے واقف ہے۔ یہاں بالخصوص اشارہ یہی ہے کہ تمہارے سینوں میں جو بھی خیالات ہیں، اور جو کینہ ہے، بغض ہے، جو نفرت ہے، جو تعصب ہے، برے ارادے ہیں، اللہ ان سے واقف ہے، اللہ سے چھپا نہیں سکتے۔ اللہ تمہارے خیالات سے، تمہاری سوچوں سے، تمہارے ارادوں سے پوری پوری طرح واقف ہے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 6 تک آنے کے بعد، یہ جو ایک تعارف تھا میرے اور آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کا، وہ یہاں پر مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب اپنی شان، اپنی قدرت، اپنی طاقت بیان فرماتے ہیں، اپنی تسبیح کے وہ معیارات سامنے رکھتے ہیں، یہ قرآن کا ایک اصول ہے. اس کے بعد پھر ایک بڑی حقیقت کوئی سامنے آتی ہے، کوئی بڑا فیکٹ، یونیورسل فیکٹ، یا پھر کوئی تقاضا سامنے آتا ہے، اللہ کا کوئی حکم سامنے آتا ہے. یہی انداز ہم یہاں سورہ حدید میں دیکھتے ہیں کہ 6 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی کی شان کا بیان ہوا، اور اب 7ویں آیت سے براہ راست تقاضا ہے کہ یہ 6 آیات تم نے پڑھی، تمہیں کچھ ادراک ہوا، کچھ احساس ہوا کہ اللہ، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی ذات کی کیا وسعت، کیا شان ہے، کوئی معرفت کا کچھ حصہ ملا. اب سنو کان کھول کے کیا فرمایا جا رہا ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور کھپا دو، لگا دو، انفقوا، خرچ کرو، لگاؤ، کھپاؤ. کیا چیز؟ مما جعلکم مستخلفین فیہ، جو کچھ بھی تمہیں استخلاف دیا گیا ہے، تمہارا اختیار، تمہارے تصرف میں جو کچھ دیا گیا ہے اس کو لگا دو. ایک بات تو یہ کہ یہ اختیار، یہ مستخلفین فی، جس پر تم مختار بنائے گئے ہو، اس میں عارضی پن اپنی جگہ ہے، عارضی اختیار دیا گیا ہے. جب تک دنیا میں ہو کچھ اختیارات ہیں تمہارے پاس، جیسے ہی یہ اینڈ ہوگا، یہ روح اور جسم کا تعلق، وہ اختیار ختم. یہاں تک کہ مرنے کے بعد کوئی اپنی انگلی ہلا سکتا ہے، کوئی پلک جھپکا سکتا ہے، چلنا اٹھنا بیٹھنا تو دور کی بات. بلکہ انسان تو معروف ہے اپنی اس بات سے کہ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے ہم اسے نام سے پکارتے ہیں، بھائی یہ کون ہے، یہ عابد صاحب ہیں، یہ کون ہے، یہ عبدالشکور صاحب ہیں، یہ کون ہے بھائی، یہ مثال کے طور پہ معروف صاحب ہیں. اچھا بھائی، جیسے ہی روح کا تعلق ختم ہوا بدن سے، یہ کون ہے بھائی، میت. میت کیا کہتے ہیں، میت کو اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو کفناؤ، میت کو دفناؤ، میت کا منہ سیدھا کر دو، میت کا رخ سیدھا کر دو. کوئی کہتا ہے عابد صاحب کا منہ سیدھا کر دو، عابد صاحب کو نہلا دو، عابد کو اٹھاؤ، کہتا ہے کوئی؟ کوئی نہیں کہتا. تو وہ ختم ہو گئے، عابد صاحب اب نہیں رہے. اب وہ ایک جسمانی، ایک سٹرکچر تھا جو عابد صاحب کو دیا گیا تھا زندگی کے اس دور کو، جس کو ہم دنیا، زندگی جو بھی کہتے ہیں، یہاں گزارنے کے لیے. وہ نکل گئے اس میں سے، اب گئے اپنے مقام پہ چلے گئے. اچھے تھے تو اس وقت خوشی میں ہوں گے، آراحت میں ہوں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر نافرمان تھے تو باقی تو اللہ کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. تو جو بات ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اختیار تمہیں دیا گیا ہے، عارضی، بہت تھوڑا سا، اس اختیار میں ظاہر ہے یہ جسم ہے، اس جسم کی جو بھی صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، کام کرتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، جو کچھ بھی اس جسم اور اس جسم سے متعلق جو بھی اختیار اللہ نے دیا ہے، عارضی اختیار، اس کو لگا دو. انفقو، اس کو لگا دو. یہ بڑا سیدھا سا، اور کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ آمنو باللہ و رسولی، ایمان والوں سے. پہلی بات تو کیا ہے، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. یہ بھی سمجھیے، ہم نے اس بات کو شروع میں سمجھا تھا کہ سورہ حدید کا پورا سیاق و سباق کیا بتاتا ہے، بات کس سے ہو رہی ہے، ایمان والوں سے. ایمان والوں سے، بھائی یہ کافر کو جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، اللہ کی شان اور قدرت بتانے کا کوئی لاجک ہی نہیں بنتی، وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتا، تو اس کو کیا بتایا جائے گا کہ اللہ کی طاقت یہ ہے، اللہ یہ جانتا ہے، اللہ وہ سمجھ. بھائی ایک مسلمان کو بتایا جا رہا ہے جو اللہ کو مانے بیٹھا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے. تو اللہ کو ماننے والوں سے ہی تو بات ہو رہی تھی، انہی سے کہا جا رہا ہے آمنوا باللہ و رسولی. یہ سورہ نساء میں بھی موضوع آتا ہے، اور وہاں تو براہ راست اسی طرح کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ و رسولی. عجیب بات ہے، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر. اب سمجھنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں، سمجھنے کے لیے کہ جب میں کہوں، یہاں سب بیٹھے، میں کہوں آپ میں سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں، اب آپ بولیں گے یار یہ ان کو کیا ہو گیا، کیسی بات کر رہے ہیں، عجیب سی بات ہو گئی ہے. تو یا تو آپ کہتے ہیں بھائی جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں، بات سمجھ میں آتی ہے. وہ یہ کیا بات انہوں نے کر دی کہ وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھ جائیں. اب آئے عجیب بات ہو گئی ہے, تو بات سمجھ آ رہی ہے, یعنی رب سمجھ آ رہا ہے. اب قرآن کی آیت پہ غور کریں, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, آمنو باللہ و رسولی, ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر. عجیب بات ہو گئی, یہ تھوڑی کہا کہ کافرو ایمان لاؤ, عیسائیو ایمان لاؤ, یہودیو ایمان لاؤ, نہیں, اے ایمان والو ایمان لاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے معاذ اللہ ثم 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 معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک, ایسی مطلب بات کر دی بغیر کسی لاجک کے, ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے, مطلب غلطی ہو گئی کوئی؟ معاذ اللہ ہرگز نہیں. بڑی واضح اور بڑی سیدھی بات ہے, یہ تو ایمان تمہارے زبان پر ہے نا, اس کو دل میں اتارو, یہ منہ کی پھونکوں سے آگے بڑھاؤ, یہ زبانی دعووں سے آگے بڑھاؤ, واقعتاً ایمان لے کر آؤ, دل سے تصدیق کرو, ایمان کو اپنے اندر اتارو, اپنے شعور کے ساتھ ایمان لاؤ. یہ ہے بات جو یہاں کہی جا رہی ہے, ایمان حقیقی جو بار بار ہم سمجھتے ہیں, صحیح والا ایمان, عمل والا ایمان, تصدیق والا ایمان, جو پتا چلائی, مطلب کیا عجیب بات ہے. پانچ لوگ کہیں بیٹھے ہیں, کوئی سوال کرے یہ پانچ انسان بیٹھے ہوئے ان میں سے مسلمان کون ہے, کیسے پتا چلے گا؟ کیسے پتا چلے گا؟ وہ اپنے اوپر یہاں لیبل لگائے گا ایسے کہ میں مسلمان ہوں, کیسے پتا چلے گا بھائی؟ کوئی حلیے سے پتا چلے گا, کوئی شکل دیکھ کے پتا چلے گا, کوئی سنت سے پتا چلے گا, کوئی لباس سے پتا چلے گا, یا کیسے پتا چلے گا؟ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, سمجھ آ رہی ہے؟ او بھائی آپ دعوے کرو میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں, نہ حلیا نہ, کہاں سے مسلمان, کیسے؟ ہاں چلو عمل کی بات آئی, اذان کی آواز آئی, اذان کی آواز آئی, پانچ میں سے دو لوگ اٹھے اور مسجد کی طرف چل پڑے. اس سے پتا چلا, کیا پتا چلا؟ یہ پانچ میں سے کتنے لوگ مسلمان ہیں بھائی؟ یہ دو مسلمان ہیں بھائی. ایسے ہی پتا چلے گا نا, ایسے ہی پتا. ایک مجرم کھڑا ہوا کٹہرے میں, کہہ رہا ہے میں مجرم نہیں ہوں, میں نے قتل نہیں کیا, مطلب عدالت کہے گی اچھا ہاں یہ تو بھائی کہہ رہا ہے کہ میں مجرم نہیں ہوں, چھوڑ دو اس کو, ایسا ہوتا ہے؟ منہ سے کہنے سے تو یہ دلیل تھوڑی بنتی ہے کہ میں منہ سے کہہ رہا ہوں میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں, میں. او بھائی ایسے یہ دنیا کا اصول نہیں ہے. آپ اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں تم نے یہ حرکت کی ہے, وہ کہ نہیں نہیں میں نے نہیں کی, مان لیں گے؟ نہیں بھائی, ثبوت لاؤ, ثبوت لاؤ, فلاں نے دیکھا تمہیں یہ حرکت کرتے ہوئے, جھوٹ کرے ہو. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منہ سے کہہ دینا, قانونی سطح پہ ایک شخص مسلمان ہو گیا, یہ بڑی اہم بات ہے, یہ بھی سمجھ لیں. ایک شخص نے منہ سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, بس اب یہ کیا ہے, قانونی سطح پر مسلمان ہے. اب اسے کوئی کافر نہیں کہہ سکتا, کوئی نہیں کہہ سکتا, مسلمان ہے. لیکن اللہ کے ہاں یہ مسلمان مانا جا رہا ہے کہ نہیں مانا جا رہا ہے, یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں. یہ ہے آمنو باللہ ورسولہ, یہ ہے جو بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے. تم دنیا کی نظر میں مسلمان ہو گئے اس لیے کہہ دینے سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن اللہ کی نظر میں مسلمان بنو, اس کے لیے کیا چاہیے؟ عمل, عمل چاہیے. تو پانچ میں سے دو لوگوں نے ثابت کیا کہ وہ مسلمان ہیں, تین بیٹھے رہے وہیں پہ اپنے کاموں میں, اپنے معاملات میں لگے رہے. تو ان کا یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں, یہ کیا ہے؟ کھوکھلی بات ہے, کھوکھلی بات. تو اے ایمان والو ایمان لاؤ. اب یہ انسان کا عمل بتائے گا کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے, یہ عمل تصدیق کرے گا. اسی کو تصدیق بالقلب کہا گیا, ایسا ایمان. یہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے بھائی, یہ تقاضا کیا جا رہا ہے, ایمان لاؤ. اب اللہ پر ایمان, پیچھے ہم پڑھ کر آ گئے چھ آیات میں, اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے, اللہ کے, اللہ پر ایمان کی جزیات کیا ہیں. یہ کہہ دینے سے کہ بھائی میں اللہ پر ایمان لایا معاملہ ختم ہو جائے گا, نہیں بھائی, اللہ کی صفات پر بھی ایمان. حدیث سنی نا ہم نے, اللہ کے جو اسماء ہیں جو قرآن سے ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان کو پڑھ لے, جو ان کو یاد کر لے وہ کامیاب ہو جائے گا. مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے اس کا رٹا مار لیا وہ جنت میں چلا جائے گا, 99 ناموں کا رٹا مار لیا فلاں صاحب نے, چلو بھی جنت پکی, یہ نہیں ہو رہا بھائی. یہ بات تو صحابہ کے لیے بڑی آسان تھی، وہ بھی رٹا مار کے 99 ناموں کا جنت میں اپنا ٹکٹ کٹوا لیتے، خامخواہ اتنی محنتیں کی انہوں نے، جانیں دی اپنی، مشقتیں کی انہوں نے، قربانیاں دی انہوں نے. بات یہ اور یہ کہ 99 جو اللہ کے یہ اسماء ہیں صفاتی نام، ان کو اپنے اندر اتار لینے والا، ان پر ایمان لے آنے والا. اللہ کے وہ 99 نام پڑھیں تو صحیح، ہم اللہ کی صفات وہ کیا ہے، اس کا تعارف، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ ذوالانتقام ہے، وہ عزیز ہے. ایک ایک نام پورا پورا سمندر ہے اپنے اندر. تو جو اللہ کو پہچان گیا 99 ناموں کے حوالے سے، وہ اللہ کے ساتھ منسلک ہو گیا. یہ ہے وہ شخص جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ، پھر اس کا ایمان کامل ہو گیا نا اللہ پہ، وہ جان گیا اللہ ہے کیا. تو اللہ پر اس کا توکل، اللہ پر اس کا ایمان، اللہ سے اس کا تعلق، پھر یہ بات کیا زبردست. تو بات جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ پر اور پھر رسول پر ایمان. اب رسول پر ایمان کس شے کا نام ہے؟ اب یہ بات بڑی اہم ہے. بار بار میں مثال دیتا ہوں. ایک صاحب جو ہیں، مطلب میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، میں یہاں پر اپنے والد صاحب کی شان میں ایک نظم پڑھوں، بڑی شاندار نظم پڑھوں، میں کہوں جی میں نے کچھ اشعار لکھے اپنے والد صاحب کے لیے، اور میں جناب اشعار سناؤں تو آپ لوگ بھی کہیں واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی واہ، آپ بھی داد دیں اور کہیں کہ جی کیا عظمت بیان کی ہے والد کی، واہ واہ میرے والد ایسے، میرے والد ویسے، میرے والد نے مجھے جب تھاما، جب میں چھوٹا تھا مجھے پالا، میرے والد نے یہ، اور بہت جناب علی میں نے زمین و آسمان کی شان ان کے بیان کر دی، آپ لوگوں نے بھی واہ واہ کر دیا. آج کل کی زبان میں نوجوان بھی بیٹھے نا، تو فیس بک پہ میں نے اپلوڈ کیا، وہ لائکس زبردست، بہترین، واہ 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 کیا زبردست بھائی، والد کی شان اس آدمی نے بیان کی ہے یار، ایسی اولاد تو کوئی قسمت والوں کو ملتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد میں گھر پہنچوں، میرے والد بیمار بیٹھے ہوں، کھانس رہے ہوں، بیٹا وہ دوائی نہیں لائے تو میری، ارے یار 10 کام ہوتے ہیں ابا مجھے، بھول گیا میں کل لا دوں گا، بیٹا مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ارے ابا میں اپنے فائل لے کر آفس سے آیا ہوں، 10 کام، میرے بچے ولک میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے، مجھے فلاں چیز اپنا مینج کرنا ہے. خرچے کوئی آسمان سے تھوڑی پورے ہوتے ہیں کہ آپ کی دوائیاں بھی لا کے دوں میں آپ کو. بیٹا مجھے پانی پلا دو، ارے یار میں کام کر رہا ہوں تھوڑا سا. آپ مطلب اب یہ باتیں میں آپ مطلب سمجھیے اس بات کو. اور جب میرے والد کہیں بیٹا تو میرا خیال، میں کہوں ارے بھائی لکھی تو ہے نظم آپ کی شان میں، میں نے دیکھیں جا کے فیس بک پہ کیسے لائکس آ رہے ہیں، آج جمعے میں پڑھ کے سنائی تھی، لوگ تو واہ واہ کر رہے تھے. اور کیا چاہتے ہیں آپ بھائی، اتنی تو میں نے آپ کی خدمت کر دی، آپ کی شان میں پوری نظم، پورے اشعار میں نے 12 اشعار لکھے ہیں یار، کو مذاق، اور کیا چاہتے ہیں آپ. سمجھنے بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں بھائی، کیا خیال ہے مجھے آپ کہاں فٹ کریں گے، بڑا فرما بردار، بڑا میں اپنے والد کا فخر کریں گے، وہ تو والد سے جا کے کوئی پوچھے نا. تو بھائی معذرت کے ساتھ، ہم رسول اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب کوئی ایک کہیں سے تو لاؤ ثبوت کہ کوئی کہے جی میں نے رسول اللہ کی شان میں نعت پڑھی تھی ایسی شاندار کہ لوگوں نے بھی واہ واہ کر دیا اور بس میری بخشش ہو گئی. نہ رسول کی زندگی سے میرا کوئی تعلق، نہ ان کی سنت سے میرا کوئی تعلق، نہ ان کے کردار سے میرا کچھ لینا دینا، نہ ان کے زندگی کے مشن اور مقصد سے میرا کچھ، صرف نعتیں پڑھ کے، ترانے پڑھ کے، نعرے لگا کر اور پتہ نہیں کیا کر کے، فلاں دن چراغاں کر لو، فلاں دن دیگ پکا دو، فلاں دن کھلا دو، فلاں دن کچھ جذباتی تقریر کر لو، کو فلاں محفل میں شرکت ہو گئی، کچھ چوم لیا، کچھ بس جی کام پورا ہو گیا. سبحان اللہ، یہ ہے رسول پر ایمان. یہ ایمان لائے تھے صحابہ، یہ کیا تھا صحابہ بھی بیٹھ کے کہیں کونے خدروں میں، وہ بھی صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے، وہ بھی اشعار. 125,000 صحابہ کا تذکرہ ملتا ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ. محدثین نے، مورخین نے کوئی 90,000 صحابہ کے حالات زندگی اور ان کے نام تحقیق کر کے نکالے ہیں. 125,000 میں سے 90,000 صحابہ جو ہیں ان کے نام اور ان کی اوپر باقیوں کا نام بھی نہیں پتا. 90,000 کو معیار بنا لیں، 90 ہزار صحابہ میں سے ایک صحابی ملتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی کی شان میں اشعار پڑھا کرتے تھے. 90 ہزار میں سے کتنے؟ ایک. باقی کوئی ایک اور مثال کوئی لا کے دکھا دے. ایک مثال. اس کا مطلب یہ کام بھی اپنی جگہ, اللہ کے نبی نے ان کو منع نہیں کیا, روکا نہیں, ہمیں سنت مل گئی. یعنی اللہ کے نبی کی شان میں اشعار لکھنا پڑھنا الحمدللہ یہ بھی کیا ہے؟ محبت کا اظہار ہے, یہ بھی عبادتوں میں کیا ہے بھائی؟ عبادت ہے, ایکسپٹڈ, مان لیا. لیکن میرے بھائیوں, جو کام 89,999 صحابہ نے کیا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, ایک صحابی کام ہے, ہم اسی کو پورا دین سمجھ کے بیٹھ گئے. یہ کیا بات, یہ کہاں سے نکال؟ وہ جو صحابہ جو اپنی پوری زندگی اللہ کے نبی کے احکامات کے اوپر عمل کرنے میں لگا, جن کی آپ پڑھیں تو صحیح حالات زندگی کیا. تو بات جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, رسول پر ایمان, بڑی پیاری بات. ایک استاد سے پوچھی جب ایک شاگرد نے کہ بھائی اللہ کا بندہ کون؟ فرمایا جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. میں اپنے گریبان میں جھانکوں, ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکوں, مجھے دیکھ کر, مجھ سے مل کر, مجھ سے بات کر کے, میرے ساتھ لین دین کر کے, سامنے والے کو اللہ یاد آتا ہے؟ اللہ پر اس کا ایمان بڑھتا ہے؟ اللہ سے محبت اس کی بڑھتی ہے یا الٹا حساب چل رہا ہے؟ دیکھ لیں اپنا اپنا جائزہ. اور یہی سوال پھر کیا خوبصورت جو اس وقت موضوع چل رہا ہے, پوچھا بھائی رسول کا امتی کون, رسول کا امتی کون؟ جواب کیا ہے؟ جس کو دیکھ کر رسول یاد آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. بس سیدھی سی بات, مجھے دیکھ کر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یاد آ جائیں؟ اس میں سب کچھ شامل ہے, میرا ظاہر بھی میرا باطن بھی. کچھ لوگ صرف ظاہر پہ ساری توجہ رکھے ہوئے, غلط. کچھ ظاہر کو ریجیکٹ کر کے باطن پہ توجہ رکھے ہوئے, غلط. دونوں ادھورے ہیں نا, دونوں منامکمل ہیں, ظاہر بھی باطن بھی. ہر شے, عمل, کردار, اخلاق, لین دین, سب کچھ. اللہ کے نبی کی زندگی ہم پڑھیں تو صحیح, کیا عجیب مثالیں. بھائی ابھی تو نبوت بھی نہیں ملی تھی, 40 سال کا عرصہ, ذرا پڑھیں تو صحیح اللہ کے نبی کی جو پرسنل جو اچیومنٹس ہیں, جو ان کا کردار ہے. ابھی تو نبوت نہیں آئی, ابھی تو وہی نازل نہیں ہوئی, لیکن اعلیٰ ترین معراج پر ہے نا وہ شخصیت, وہ ذات, وہ نورانی جو کیفیت ہے ایک انسان کی جو ہو سکتی. کیا عجیب عجیب مثالیں. وہ جو واقعہ ہے, جو گئے ہیں تجارت کے لیے شام, ذرا تصور کیجئے کہ وہ تفصیل آتی ہے کہ ایک تاجر ہے, وہ آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جی ایک نوجوان تاجر, ایک اپنا جو بھی ہو تجارت کے حوالے سے وہ معاملات ہے, پورا سیٹ اپ لگا ہوا ہے. گندم کا تذکرہ آتا ہے کہ اس نے کہا بھائی یہ کیا اس کے ریٹ ہیں, تو اس نے کہا بھائی یہ والی جو ہے اس کا یہ ریٹ ہے, اور یہ جو الگ کچھ بورے کر کے رکھے ہوئے ان کا یہ ریٹ ہے, وہ کم ہے باقیوں سے, مارکیٹ ریٹ سے کم ہے. تو وہ کہتا ہے اچھا. وہ جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کو کوئی فرق نظر نہیں آتا, وہ نکالتا ہے, اٹھاتا ہے, دیکھتا ہے کہ بھائی یہ تو عجیب بات ہے, اس میں تو کوئی فرق پتہ نہیں چل رہا, اور جو مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے اس کے حساب سے بالکل ٹھیک ہے, یہ تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن اس کے ریٹ کم کیوں, یہ الگ کیا آپ نے؟ تو وہ نوجوان تاجر کہتا ہے کہ سفر کے دوران یہ وہ بورے ہیں جو سامان میں سب سے اوپر رکھے تھے, لہذا راستے میں جو آسمان سے کوئی بوندا باندی ہوئی, کوئی گرد و غبار اڑا, کوئی مٹی اڑی, اس کے اثرات کس پر آ گئے؟ اس پر آ گئے. تو میرے حساب سے اس کی کوالٹی ڈاؤن ہو گئی, تو اس کو میں نے الگ کر دیا اور اس کے ریٹ کم کر دیے, اور یہ وہ سٹینڈرڈ معیار کے مطابق جو صحیح مال ہے اس کا ریٹ یہ ہے. اللہ اکبر, یہ کون ہے نوجوان تاجر جو یہ کون ہو سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بلال کو ہم نے سنا ہے جی, کیا ان کی شان اور ان کا عظمت اور ان کا مرتبہ. یہ حضرت بلال کہاں سے آئے تھے؟ یہ اللہ کے نبی کی گود میں کیسے آ کر گرے تھے؟ کیسے یہ جان چھڑکتے تھے رسول اللہ پہ؟ کیسے یہ ان کا مطلب اشارہ رسول اللہ کا دیکھ کر جیتے تھے, ان کے آپ کا چہرہ انور دیکھ کے؟ واقعہ پڑھیں پورا, حضرت بلال بتاتے ہیں. کہتے ہیں میں شدید بخار میں تھا, اور کیفیت یہ تھی کہ سردی کا عالم تھا, امیہ بن خلف جو ان کا مالک تھا ظلم کرتا تھا, اور اس نے ان کو دی گندم کا ڈھیر پورا کہ یہ صبح تک یہ پس جانے چاہیے سارے، کوئی سونا اجازت نہیں، اور غلام کی کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں ہوتی تھی. کہ شدید بخار اور سردی کے عالم میں میں رو رہا تھا آنسوؤں کے ساتھ، اور وہ گندم پیس رہا تھا، صبح سے پہلے پہلے مجھے پورا کرنا تھا. کہتے وہ لوگ آ رہے تھے، ہمدردی کر رہے تھے، جا رہے تھے، ایسے میں کہتے ایک صاحب آئے نورانی چہرے والے، وہ پھر ان کی شان، خوبصورت چہرے والے، لطیف نفیس، آ کر بڑے پیار سے پوچھا کہ بلال کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو بلال کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ جیسے ہر کوئی آ رہا ہے اور ایک وہ آرٹیفیشل جیسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں نا، او بڑے افسوس ہوا، چلو بھائی آگے بڑھو، بھائی وہ بھی کوئی ہوگا آ کے مجھ پر ترس کھا رہا ہے، ہم دعا بھائی بھائی جاؤ اپنا کام کرو. بلال کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کیا کہا، جاؤ بھائی جاؤ اپنا کام کرو. کہتے وہ چلے گئے، جب میں نے یہ کہا تو وہ چلے گئے. میں نے کہا یہ بھی دوسروں کی طرح کوئی تھا، آ کے چلا. تھوڑی دیر میں کہتے ہیں وہ واپس آئے، ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ اور ایک ہاتھ میں کچھ کھجوریں، اور لا کر رکھی اور کہا بلال تم یہ کھاؤ. میں حیران کریں، بھوک کے حال مارے برا حال تھا، مجھ سے رہا نہیں گیا، فوراً میں گیا، میں نے کھجوریں کھائیں، دودھ پیا، کرے کیفیت ایسی ہوئی کہ سو گیا. ظاہر پیٹ کو راحت ملی، اور بھوکا رکھنے کی وجہ یہی تھی نا، جاگتا رہے، یہ بھی ظلم کا ایک انداز تھا. کہتے پیٹ بھرا تو غنین غلبہ ہو گیا، ویسی بخار، میں سو گیا. کہتے صبح کے بعد ہڑبڑا کے میری آنکھ کھلی، اور پہلا خیال دل میں یہ آیا کہ بھیا مارے گئے، میں سو گیا، امیہ بن خلف تو میرا بہت مارے گا، ظلم کرے گا، سارا کام رہ گیا، یہ تو مصیبت ہو گئی. کہتے جیسے ہی آنکھ کھلی خیال آیا، اور فوراً جب میں نے دیکھا تو وہ ساری گندم پسی ہوئی رکھی تھی، میرے حصے کا سارا کام مکمل تھا. تو کھجور کھلا کے دودھ پلا کے سلا دیا، اور ان کے بدلے بیٹھ کر ساری رات ان کے حصے کا کام کیا، اور ایک دفعہ نہیں ہوا بھائی. حضرت بلال کہتے ہیں تین راتوں تک یہ ہوتا رہا، تین راتوں تک وہ آتے رہے، مجھے کھلا پلا کے سلا کے میرے حصے کا پورا کام کرتے رہے. کون تھے یہ؟ ہمارے ماں باپ، آپ پر قربان، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کردار ہے. ایسے نہیں بلال یا بلال جیسے دوسرے رضی اللہ عنہ مجمعین جان دیتے تھے رسول اللہ، ایسے تھوڑی ہماری طرح کی کردار، اور ہماری، ہمیں تو بیویاں ہم سے نفرت کرتی ہیں، ہم کیا کسی سے جا کر بات کریں گے؟ کیا ہمارا کردار، کیا ہمارا اخلاق، کیا ہمارے بات، اور ہم رسول کے امتی ہیں، ہم رسول پر ایمان لائیں، ہم ترانے پڑھنے والے، نعرے لگانے والے، نعتیں پڑھنے والے، دن منانے والے، چراغاں کرنے والے، کیا حال ہوگا کل قیامت کے دن جب رسول اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اپنے کالے کرتوتوں کے ساتھ، سیاہ اعمال ناموں کے ساتھ، کیا منہ دکھائیں گے؟ تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اور رسول کا امتی سوال آیا، کون جس کو دیکھ کر رسول یاد آ جائیں؟ مجھ سے مل کر، مجھ سے بات کر کے، میرے کردار کو دیکھ کر، مجھ سے لین دین کر کے، کیا رسول اللہ کی کوئی جھلک، کوئی بات، کچھ نظر آتی ہے کسی کو؟ کوئی بتاتا ہے بھائی فلاں شخص، ارے فلاں کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو محمد رسول اللہ کا امتی ہے. کیسے پتا؟ اس کے کردار سے پتا چلا، اس کی بات سے پتا چلا، اس کے اخلاق سے پتا چلا، اس کے لباس سے پتا چلا، اس کے حلیے سے پتا چلا. یہاں تو الٹا حساب ہے سارا. تو ایمان لانا ایسے تھوڑی ہوتا کہ منہ سے ایمان ہی ہو ایمان لے آئے ہیں. ایمان دلوں میں اترتا ہے تو عمل میں چھلکتا ہے، پھر پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ ایمان ہے جس نے زندگیاں بدلی ہیں. آمینو باللہ و رسولی، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. اور اگلی بات کیا ہے؟ وہ انفقو، لگا دو، کھپا دو، مما جعلکم مستخلفین فی، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے لگا دو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. یہاں سے انشاءاللہ بات آگے بڑھائیں گے اگلے جمعہ، زندگی رہی توفیق رہی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول پر جو ایمان ہے وہ ایمان عطا فرما دے، اس ایمان کے تقاضے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.